سارے ملک خنفیوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے منظم ہو جائیں گے اور پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا. اس لیے کھدائی بند کر دو، واپس بلا رہی پہنچ، اور یہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا فرقہ لاؤ. تو یہ حنبلی صرف نجد میں ہے اور دنیا میں کسی بھی نہیں. ان میں لسانی تعصب ابھارا گیا، جیسے یہاں کبھی سندھ دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے، پختونستان کا نعرہ، بنگلہ دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو ترکی سے آ کے یہاں کود کر رہے، تم عربی ہو، تمہارا حق ہے. اور ان کو خلافت سے لڑایا گیا، چار دفعہ ان کو شکست ہوئی، ان کا حج بھی بند کر دیا گیا، خلافت نے بند کر دیا. ہمپرے لکھتا ہے کہ ہم نے پانچویں دفعہ پھر ان کو جدید اسلحہ بم دے کر کامیاب کرایا. ہم یہ پہلی دفعہ بھی دے سکتے تھے ان کو، دوسری دفعہ بھی دیتے، لیکن نہیں. ہم چاہتے تھے کہ حنفی ان کی اتنی پٹائی کر لیں کہ برسر حکومت آ کر یہ کبھی حنفیوں کو اپنے ساتھ نہ ملائے، کیونکہ حنفیوں کو نہ ملائے، کیونکہ اگر حنفی اس سرمایہ کو سنبھالنے لگے تو پھر تو سارے مسلمان اس کو کھائیں گے نا، ہم کہاں سے کھائیں گے جا. تو یہ حکومت لائی اسی لیے گئی تھی، یہ کوئی کھلی چھپی بات نہیں. ان سب کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. ہاں جی، ہاں تو ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ آرڈر امریکہ کا ہے. پھر کسی وقت ان شاء اللہ رکھ لیں گے. اللہ
ان جا اکم فاس کم بے نب ان کا تبئی جنو، اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ تحقیق کا حق کن لوگوں کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا حق صرف دو ہستیوں کو دیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مجتہد. اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. کہ تحقیق کرنے کا حق یا اللہ کے نبی کو ہے یا مجتہد کو ہے، اور کسی کی تحقیق کو تحقیق نہیں سمجھا جائے گا. جیسے دنیا میں بھی ڈاکٹری باتوں کی تحقیق ڈاکٹر کرے گا، شمار نہیں کرتا. قانونی فیصلے قانون دان کرتے ہیں اور وہی تحقیق کرتے ہیں، سنار قانونی فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دیتے. تو اسی طرح دین کی تحقیق جو ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور یا آئمہ مجتہدین. آگے ہے فلولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ لتبعتم الشیطان الا قلیلا، کہ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر آدمی پر تحقیق کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجتہدین کو حکم دے دیا کہ تحقیق کرو اور باقی ان کی تحقیق پر عمل کر لیں. اور فرمایا اگر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم سے بہت سے لوگ جو ہیں اکثر وہ شیطان کی تابعہ داری کرنا شروع کر دیتے. یعنی نام تو قرآن کا لیتے، لیکن چونکہ قرآن نبی پاک سے نہیں سمجھا، اس لیے نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی. نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی. اسی لیے قرآن پاک کی جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت. تو احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کے ہاتھ جو ہے برکتوں اور رحمتوں والا وہ جماعت پر ہے. جو جماعت سے کٹ گیا وہ شیطان کا نوالہ بن گیا. فرمایا جس طرح یہاں جنگل میں بھیڑیے پھرتے ہیں और जो बकरी रेवर से काट कर अकेली जंगल में चली जाए, अपने मालिक की निगरानी से बाहर चली जाए, वो भेड़िया उसको शिकार कर लेता है। इस तरह जो इजमा और उम्मत से काट कर अलग हो जाए तो शैतान, अल्लाह ने भेड़िया छोड़ा हुआ है, वो शैतान का निवाला बन जाता है। तो कुरान पाक की तिलावत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ने का मकसद यही है कि या अल्लाह, कुरान पाक की किसी आयत का ऐसा मतलब समझना है जो इजमा उम्मत के खिलाफ हो, क्योंकि अगर इजमा से मैं कट गया तो अगरचे नाम कुरान का लूंगा लेकिन काम शैतान का करूंगा। इसी तरह हदीस पाक में आता है, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अलश शैतान मिन अल्फ आबिदिन। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला, नबी पाक ने दो जमातों का जिक्र फरमाया, एक वो जो फुकहा की मानते हैं, एक वो जो फुकहा के मुखालिफ है। जो फुकहा की मानते हैं उनको मुकल्लिद कहा जाता है, और जो फुकहा के मुकाबले में शैतान की मानते हैं उनको गैर मुकल्लिद कहा जाता है। तो फुकहा की मुखालफत करने वाला शैतान है। कुरान पाक से पहले इसीलिए औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है कि कुरान का कोई ऐसा मतलब जहन में ना आ जाए जो फुकहा के बताए हुए मतलब के खिलाफ हो, क्योंकि फुकहा के फहम को कुरान पाक ने हुज्जत करार दिया है और फुकहा के फहम को कुरान पाक ने हुज्जत करार नहीं दिया। एक आदमी कहने लगा, जी बुखारी शरीफ का उर्दू तर्जमा देखता था, मैंने कहा तुम गुमराह हो जाओगे। ये हदीस पढ़ के आदमी गुमराह होता है? मैंने कहा कुरान कहता है कि कुरान पढ़ के भी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। युज़िलु बिहि कसीरन व यहदी बिहि कसीरा, कि बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं कुरान पढ़कर और बहुत से हिदायत पर आ जाते हैं। लेकिन गुमराह होने वाले कौन है, उनकी पहचान क्या बताई? वमा युज़िलु बिहि इल्लल फासिकीन, वमा युज़िलु बिहि इल्लल फासिकीन। फासिक किसको कहते हैं? जानवर के गले में रस्सी डालकर उसको बांध देते हैं कि ये आवारा न फिरे, किसी के खेत में जाएगा वो लड़ेगा, किसी के बच्चे को मारेगा गली बाजार में वो लड़ेगा। तो जो जानवर गले से रस्सी तोड़वा के भाग जाए उसको फासिक कहते हैं अरबी जबान में। तो पता चला कि फासिक का तर्जमा गैर मुकल्लिद है कि जो तकलीद का हार गले के उतार फेंके। अब फासिक की आगे फिर तारीफ खुद कुरान ने की, क्या यक्तऊन मा अमर अल्लाह बिही अयूसला, अल्लाह ताला ने जिनके साथ मिलकर रहने का हुक्म दिया वो उनसे काट देता है। अब अल्लाह ताला ने किन के साथ मिलकर रहने का हुक्म दिया? रोजाना हम सूर फातिहा में पढ़ते हैं इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो बात खत्म हो गई, आगे कुछ बाकी है। फरमाया सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, क्योंकि राह पर चलने के लिए राहबर की रहनुमाई जरूरी है, राहबर की तकलीफ जरूरी है, उसकी पैरवी जरूरी है। तो ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर जला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब वो इनाम याफ्ता जमातें कितनी हैं? खुद कुरान पाक ने आगे वादे किया कि वो चार जमातें हैं, नबीन सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन। तो इनके रास्ते पर चलने का नाम सिरात मुस्तकीम है और सीधा रास्ता है। अब गैर मुकल्लद कहता है सिर्फ नबी की माननी है और ना सिद्दीक की माननी है, ये उम्मती है, ना शहीद की माननी है ये उम्मती है, ना सालेहीन की माननी है ये उम्मती है। यही कहते हैं ना कि सिर्फ अल्लाह के नबी की माननी, उम्मतियों की नहीं माननी। तो अल्लाह ताला हमें सिद्दीकीन से जोड़ना चाहते हैं और गैर मुकल्लद हमें सिद्दीकीन से तोड़ रहा है। اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کی تابعداری اور تکلیف کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں شہداء سے توڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ صالحین کی تابعداری کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں صالحین سے توڑ رہا ہے. تو فاسق کی تعریف یہی کی یقتعون ما امر اللہ بہ ان یصلا. اللہ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے کاٹتا رہتا ہے. اور یہ تو میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں صدیقین کو نہیں مانتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے. وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا طالب علم کا. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی یہودی آئے, یہودیوں کا قادیانیوں کا غیر مقلدوں کا سارے گمراہ فرقوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غریب مسلمان تلاش کرو دکاندار, اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ بھئی اپنی دکان ذرا بڑھا لے کاروبار لمبا کر لے, اور وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیا, وہاں رسالے رکھ گئے اشتہار رکھ گئے, وہاں بیٹھ کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے, اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے. یہودیوں نے یہ قصہ بعد میں شروع کیا. اب وہ بیٹھ کے وسوسے ڈالتے اور وسوسے ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جو آتا مسلمان اسے کہتے بھی اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف, آپ کا کیا خیال ہے؟ اتفاق. وہ بھی کہتے اتفاق کہ دیکھو تم اس بات پر پکے نہیں رہو گے. کہتے پکے رہیں گے تو بالکل نہیں رہو گے. اس کے بعد پوچھتا اچھی طرح پکا کر کے کس بات پر پکے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کہتے ہاں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں. کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے, یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں. مسلمان تو ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں مانتے, یہودی بھی نہیں مانتے. اب اتفاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہودی ہو جائیں تاکہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائے, انہی پر اتفاق ہے اور صرف اس ملک میں دنیا میں اتفاق ہو جائے گا. اب کیوں بھائی جلدی کرنا یہودی ہو جائے تاکہ اتفاق ہو جائے, اتفاق ہو جائے, اتفاق ہو جائے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو بات پر پکا نہیں رہے گا, دیکھے نا اب تو اس پر نہیں آتا. یہ وسوسہ ڈالنے کا طریقہ تھا ان کا. اب ایسے موقع پر پھر مدرسہ یاد آتا ہے کہ چلو مدرسے چلے. تو امام صاحب تو حج کے لیے سیب لے گئے تھے, طالب علم کچھ بیٹھے تھے, مسلمان دو تین آئے کہ بھئی کوئی طالب علم ہے اچھا سمجھدار تھا وہاں چلنا ہے. ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں. وہ ہنس پڑے کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کے؟ کہ مناظرہ کروں گا. تو کیا مناظرہ کرے گا, چھوٹا سا تو ہے. کہ میں ہی چھوٹا ہوں, میرا استاد تو امام اعظم ہے نا, بڑا امام ہے, تو مجھے نہ دیکھو میرے استاد کی طرف خیال کرو, اگر میں ہار گیا پھر کسی بڑے کو دیکھ لیں گے. وہ چل دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ان کی بات سمجھ لے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے. وہی بات سمجھائی کہ کہتا ہے اتفاق اچھا ہے یا کیا. دیکھا اس کا تو جواب ہی آسان ہے. اب وہ جب گیا ساتھ ان کے تو یہودی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ان سے چھوٹا کوئی نہیں تھا وہاں مدرسے میں, اس کو کس کو لے آیا ہمارے سامنے. دیکھا بھی مجھ سے بات کر لو, اگر میں ہار گیا تو پھر کسی بڑے کو بنا لیں گے. اب اس نے وہی اپنا وہ جو طریقہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق ہونا چاہیے یا اختلاف کے اتفاق ہونا چاہیے. آپ اتفاق میں ساتھ دیں گے کہ اتفاق ہو جائے کہ بالکل, اتفاق والی بات مان لیں گے کہ بالکل مانوں گا, کیوں نہیں مانوں گا کہ نہیں کتنے مسلمان آتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں ہم مانیں گے بعد میں انکار کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن میں تو نہیں کرتا انکار مانوں گا. خوب اچھی طرح پکا کر لیا اسے. موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو نا؟ کس کو؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو. کہاں رہتے تھے؟ کون تھے وہ؟ اب وہ یہودی پریشان کہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ کہاں رہتے تھے تو پتا تو چلے کون موسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے. اب وہ پھر بھائی تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا؟ دیکھا بتا تو دو نا کون تھے کہاں رہتے تھے پھر میں بتاؤں کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا. تو مسلمان نہیں کہ مسلمان ہوں. قرآن نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے. وہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا. اچھا 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 وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی امی پر ضرور ایمان لے آنا وہی موسیٰ علیہ السلام نا. ہاں ہاں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے فرمان کے مطابق حضرت پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بھی اگر ان کو مانتا ہے تو جلدی کر بے ایمان کیوں منکر بنا بیٹھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ جلدی کر. اور بھائی اگر کوئی اور موسیٰ ہو جس نے ہمارے نبی پاک کی پیشگوئی نہیں کی تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا تھا. مجھے تو انہی موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے اور انہی پر میرا ایمان ہے جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنی امت کو وصیت فرمائی تھی کہ ان پر ضرور ایمان لانا. اب یہودی لاجواب وہ اب یہ سر چڑھ گیا اس کے کہ جلدی کرنا بے ایمان تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی منکر ہے. خامخواہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے کلمہ پڑھ جری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہودی اٹھ کے بھاگ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن یا حدیث سے جو اکابر کی تابع داری چھوڑ دیتے ہیں. نبیین صدیقین شہداء تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں صدیقین سے کاٹتے ہیں شہداء سے کاٹتے ہیں صالحین سے کاٹتے ہیں. کہتے جی صرف نبی کی بات ماننی ہے لیکن نبی کی بات بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے نہیں مانتے. کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا آپ سب مانتے ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے رسول ہونا ثابت ہے نا. اب کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول سے اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا. تو اب یہیں سے سمجھے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفع دین کی اور یہ کہ آخر عمر تک کی یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا کتنی بات سچی ہے نا. ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا یہ بالکل جھوٹ ہے نا. تو جو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں. اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں. تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں تو پھر خارج تو نہ مانا نا انہوں نے. تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے. ایک دن ایک کہنے لگا فقہ کی کتاب کا مسئلہ نکال کے کہ جی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے. میں نے کہا کہاں حکم دیا ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھ دی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. تو میں نے کہا ساری امت میں تمہیں فقہائے فاسق ملے ہیں और तो किसी बात की तहकीक नहीं करते, जो कोई कहते सुन लेते हो, तो सारी उम्मत में फुकहा ही फासिक मिले हैं। हालांकि फासिक तो गैर मुकल्लिद है, इनकी बात की तहकीक हम भी करते हैं कि ये जो कहते हैं सच कह रही है झूठ बोल रहे हैं। बड़ा तरफा मेरे को कुरान कहता है कि तुम फासिक को गैर मुकल्लिद फासिक है, यही मैंने पढ़ा यकतउलमा अमर लोग भी यूसला कि फासिक वो है कि अल्लाह जिनके साथ मिलने का हुक्म देता है ये उनसे काटता फिरता है। तो तुमसे बड़ा फासिक मैंने कहा कौन है? तो इहदिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लजीना अनअमता अलैहिम, कोई रास्ता भी रहनुमा के बगैर तय नहीं होता, राहबर के बगैर तय नहीं होता, इसलिए राहबर की तकलीद जरूरी है। अब सूरत खत्म हो गई या अभी बाकी रहती है? रहती आगे क्या है? गैर मकदूब अलैहिम वल ज़ालिम, सीधे रास्ते पर रहने के लिए जिस तरह राहबर और रहनुमा की तकलीद जरूरी है कि वो रास्ता बताए हम चलते जाए, इसी तरह राहजन से बचना भी जरूरी है। इससे राहजन से जो रास्ते में लूटने वाला है। तो अगली आयत में यही बताया गया कि या अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है उनकी ताबेदारी तकलीद से हमें बचाना, क्योंकि वो राह हक के राहजन है, राह हक से भटकाने वाले हैं। तो एक है राह हक पर लगाने वाला, उनकी तकलीद का हमें हुक्म है, वो नबीन है, सिद्दीकीन है, शुहादा है, सालेहीन है। एक है राह हक से भटकाने वाले, उनकी तकलीद से मना किया गया है। तो जहां भी तकलीद की खूबी है किताबों सुन्नत या किताबों में, वो तकलीद है उनकी जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, और जहां भी तकलीद की बुराई है वो उनकी है जो अल्लाह के रास्ते से हटाने वाले हैं। देखो ना वो कहते थे बल न तभी हो मा वजदना अलैहि आबाना, हम अल्लाह की नहीं मानते, अपने आबा की मानते हैं। तो अल्लाह के रास्ते से वो हटाने वाले थे ना। तो देखो कितनी साफ बात है, जो अल्लाह का रास्ता बताने वाले हैं उनकी तकलीद वाजिब है, जो अल्लाह के रास्ते से हटाने वाले हैं उनकी तकलीद हराम है। तकलीद खुद न अच्छी है न बुरी है, तकलीद तो ताबेदारी है ना। देखा यह जाएगा कि किस काम में तकलीद की, अच्छे में तकलीद की तो उसको अच्छी तकलीद कहा जाएगा, और बुरे काम में किसी की तकलीद की तो उसको बुरा काम कहा जाएगा। तो इसलिए जैसे इस हाथ में ये अल्लाह ने कुव्वत दी है, ये कुव्वत बजात खुद ना अच्छी है ना बुरी है, इसी से चोरी करेगा तो ये ता कुव्वत बुरी हो जाएगी, इसी से जिहाद करेगा तो ये कुव्वत अच्छी हो जाएगी। तो वहां दो का जिक्र किया, जालिम का और मगजूबीन का, क्योंकि कल मैंने तफसील से बताया था कि गुमराही की बुनियादें दो ही हैं, कौन कौन सी याद है ना, बिदत और इल्हाद। पीछे जिक्र किनका है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, जिन पर अल्लाह का। अब गुमराही दो ही तरीकों से आएगी कि अल्लाह वालों से या तो मोहब्बत ज्यादा करे, उनको खुदाई बना डाले जैसे ईसाइयों ने, या अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करे। दो ही रास्ते हैं गुमराही के, या अल्लाह वालों की शान में गुलूम करे, इमाम को नबी, नबी को खुदा मान ले, और या उनकी शान में गुस्ताखी करे। तो जालिम ईसाई है जिन्होंने मोहब्बत में गुलूम किया और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई बना डाला, और मगजूबीन यहूद है जिन्होंने अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखियां की, किसी को शहीद किया, किसी को बुरा भला कहा। तो इसलिए गुमराही के दो ही तरीके हैं, या तो अल्लाह वालों की मोहब्बत में गुलूम किया जाए, इसी का नाम बिदत है, और या अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां की जाए, इसी का नाम इल्हाद है। बिदत का ताल्लुक शहवात से है और इल्हाद का ताल्लुक शुबहात से है। तो अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जालिम का जिक्र फरमाया, पहले मगजूबीन का, उसके बाद जालिम का, آگے بھی قرآن میں دیکھو پہلے سورہ بقرہ ہے اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے. تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاخ ہے, بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہے. کیوں؟ محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے, کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے. حدیث پاک میں ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے دیا, اللہ ہی کے لیے روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں, دیہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریل بھی جلدی قریب آ جاتے ہیں, غیر مقل بالکل نہیں قریب آتے. یہ مرزائی ہو جائے گا, منکر حدیث بن جائے گا, لیکن ادھر آنے کو تیار بالکل نہیں ہوتا. کتنے لوگ بریلوی ہیں ارد گرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں. وہ میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا, وہ پانی دینے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا, پانی دینے چلے گئے. ایک بابا جی آئے, امین تیرا نام ہے؟ ان کا میرا ہی ہے. میری 85 سال کی عمر ہے, 84 سال میں دیوبندی حنفی رہا, اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں سن کے خاموش رہا. اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا, میں خاموش رہا. 2 منٹ کے بعد کہتا ہے تو نے سنا نہیں؟ میں کہا سنا بابا, کیا سناتا ہے؟ میں دیوبندی تھا, اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں پھر خاموش رہا. وہ پھر 3-4 منٹ اس نے انتظار, کہتا ہے تجھے سنتا نہیں کچھ؟ میں نے کہا سنا بھائی, کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے میں دیوبندی حنفی تھا, اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. تو اب کسی نے کہا وہ سنے یا نہیں؟ میں نے کہا بابا یہ تو سن لیا ہے, یہ تو اہل حدیث ہو گیا ہے, اب جا, جب مرزائی ہو جائے گا مجھے آ کے بتا جانا. پوچھا بھاگا وہاں سے. دیکھو جی, کہتا ہے مرزائی ہو جائے گا مجھے بتا جانا. میں نے کہا اور کیا ہونا ہے, تو آگے مرزائی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے؟ تو جو محبت میں گمراہ ہے ان کے بارے میں کچھ امید ہو سکتی ہے, کسی وقت ان کی محبت نقطہ اعتدال پر آ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے, کیونکہ اللہ والوں سے محبت خود شریعت میں مطلوب بھی ہے ایک درجے کی. لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ہوتی, کیونکہ گستاخی کا کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں. محبت کے بارے میں کہیں گے نا بھی اتنی محبت کر لو, تابعداری کرو, عبادت نہ کرو ان کی, لیکن گستاخی کے بارے میں کہیں نہیں کہ اتنی گستاخی کر لینا, اس سے زیادہ نہ کرنا. اس لیے علماء نے ان دونوں کی مثال دی ہے کہ جو محبت میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے کچی روٹی کی. روٹی کچی رہ جائے اسے دوبارہ آگ پر رکھ دو تو کسی کام آ جاتی ہے, اور جو گستاخی میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے جلی ہی روٹی کی. جو روٹی جل کے کوئلہ ہو جائے آپ اسے 100 گھی لگائیں, کتنا کچھ کریں وہ کسی کام آتی ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی. یہ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی, اور اس کو قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں, اور ساری لڑائیاں بھی اسی سورت پر ہوتی رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے, کوئی فاتحہ الاقوام پر لڑتا ہے کہ کھانے پر کیوں نہیں پڑی, کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑی. اور عجیب بات ہے جو فاتحہ پر لڑتے ہیں وہ فاتحہ کو مانتے نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں, جو فاتحہ الاقوام پر لڑتے ہیں ان کو فاتحہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، یا کا نعبد و یا کا نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فاتحہ تو کہتی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، کہتے ہیں یا بہا الحق بیڑا تک، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر. اب لڑتے فاتحہ پر ہیں، تم فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں اور مانتے نہیں فاتحہ کو؟ اور یہ جو فاتحہ خلف الامام میں لڑتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے کہ نیکوں کی تقلید کرنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ آئمہ اربعہ کو منعم علیہم میں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ خاموش. اگر وہ انعام یافتگان میں ہے تو پھر تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے نا، ان کی تقریر کرنی چاہیے. اور اگر وہ انعام یافتگان نہیں ہے تو ہمیں بتائیں. خاموشی جو کے چلا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا حق دو قوموں کو، دو چیزوں شخصوں کو ہے، نبی پاک کو اور ملحد کو. اسی لیے میں نے کل بھی بتایا تھا، آج کچھ نئے ساتھی بیٹھے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی حنفی، کہتے ہیں نا. سنی میں ان مسائل میں سنی ہے جو رسول پاک نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے، کیونکہ سنت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے نا. اور حنفی ہم ان مسائل میں ہیں جو امام نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے. اب تقلید کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس اس قسم کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تقلید کا معنی ہے پتا پتا پتا. روکری صاحب سے مناظرہ تھا، مجھے کہتا ہے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے تو تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. اچھا کیا معنی ہے؟ تقلید کا معنی ہے پتا. اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان اہل حدیث کہتے ہیں، فداس الاسنان صفاء العلام کے پکے مثلات، تو ان سے پوچھتا ہے وہ پتا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کتے کے گلے میں. کتے کے گلے میں، سب نے شور مچا دیا، کتے کے گلے میں. مسلک اہل حدیث زندہ باد. ابھی یہ سارے سیاستہ والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے، کیونکہ سارے مقلد ہیں نا. اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو گیا، کیونکہ محدثین کے حالات میں ہے کہ اسے کہہ دو کہ بھئی رو کیوں رہا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے، چلو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو جا کے. اس لیے رام دے گئے تھے نا. نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، آئے، مبارک ہو گئی، اللہ تعالیٰ تو تیار ہو گیا توبہ قبول، اٹھو جلدی کرو. اٹھا کہ آؤ قبر کو سجدہ کر دو، بس ٹھیک ہے. دو چار قدم ساتھ چلا تو پھر ادھر ادھر بھاگے. بھئی کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا مشکل نہیں، لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے. جبریل کہے گا اچھا اب یاد آ گیا سجدہ کرنا، وہ ضد کیا نہیں تھا. یعنی بدتی، اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں نا کہ بدت تو ہمیں پتہ ہے بری ہے، لیکن شریکوں کے تانے جو ہے نا، ناک کٹ جاتی ہے، اپنا ناک بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ ساری بدعت کرتے ہیں. پتہ ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے. اور جناب چلا گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نو؟ کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز کو، تو یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا، توبہ قبول ہو جاتی، لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں. تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے. جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے. تو اتنی واضح بات، اب اتباع میں دیکھو چاروں درجے آ گئے نا. ہم اللہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں.
اجماع کو بھی مانتے ہیں اپنے آپ کو بل جماعت کہلاتے ہیں، متحد کی اتباع بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. تو ہمارے نام میں چاروں اتباعیں جمع ہو گئی نا. اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے نا، رسول کی اطاعت سنت کی تابع داری ہے. و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی تابع داری اطاعت کرو. اولی الامر کون ہے؟ اگلے رکوع میں خود قرآن میں آ گیا الذین یستنبطونہ منہ، کہ جو استنباط کر سکتے ہیں اجتہاد کر سکتے ہیں وہ اولی الامر ہے، ان کی تابع داری کرنی ہے. لیکن یہاں غور کریں، اولی الامر سے یہاں اجماع مراد ہے کہ جس پر مجتہدین کا اجماع ہو اس کی تابع داری کرو. ساوی نے یہی بات لکھی ہے جلال احمد کے آجے پر. آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو معلوم ہوا کہ مجتہدین جب اجتہاد کریں گے تو دو حصے ہو جائیں گے ان مسئلوں کے، ایک وہ جن میں ان کا تنازع اور جھگڑا رہا، اور ایک وہ جن میں تنازع نہیں ہوا، سب کا اتفاق ہو گیا. تو جن میں سب کا اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل ہیں، اور جن میں ان کا اپنا اپنا الگ اور رہا تنازع رہا وہ قیاس ہے. تو اس سے اولی الامر سے مراد مجتہدین کے وہ مسائل ہیں جن میں تنازع نہیں ہوا، اتفاق ہو گیا، تو اس میں اجماع کی تابع داری اطاعت کا حکم آ گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر مجتہدین کا آپس میں تنازع ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قیاس کہتے اس رد کرنے کو ہے. قیاس کی تعریف ہے رد النظیر الی النظیر، ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا. تو اس آیت کریمہ میں چاروں کی اطاعت کا ذکر آ گیا، کتاب اللہ کا بھی، سنت رسول اللہ کا بھی، اجماع امت کا بھی، اور قیاس کا بھی. تو ہم نے چاروں اطاعتیں مان لی. ان کا جو طریقہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا، ہمیں اللہ نے صرف دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا جاتا. اللہ نے صرف دو آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی. اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک قرآن سننے کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا. اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، زبان تو ایک ہی ہے نا، جس سے رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں غیر مخلص. تو زبان ایک ہے نا، اب کیا چیز چھوڑی جائے گی، قرآن یا حدیث؟ اس لیے دونوں ہی چھوڑ دیے، رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں. تو میں نے چٹ لکھی کہ حدیث سے متعین کرے کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے اور حدیث والا کون سا ہے. رن دو ہاتھ دیے نا، کیا بخاری یا سنجے والے ہاتھ میں پکڑنی ہے، دوسرا تو نہیں لگانا نا اس کو کہیں، کیونکہ الگ الگ ہاتھ کہتے دیے. اور اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہو تو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث؟ اور قرآن کی سانس سے پڑھنا ہے، حدیث کی سانس سے پڑھنی ہے؟ آنکھیں کتنی ہیں اور روشنی ایک ہی ہے، اس میں ایک ہی ہے نا. اس طرح کتاب و سنت اگرچہ دو ہیں لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے. میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن بھی اس کا لیتے ہیں، ان کے پاس ہوتے تو گھونسلے ہیں بالکل. حافظ عبدالقادر صاحب روپی تقریر فرما رہے تھے، یہ چار مذہب بن گئے، چار چار چار، اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بھینس کے چار تھن. بھینس کے چار تھن ہوتے ہیں نا، ایک تھن سے ہنفیوں نے دودھ نکال لیا، ایک سے مالکیوں نے، ایک سے شافیوں نے، ایک سے ہمبلیوں نے. ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا، لسی ان کے منہ پر دے ماری، مسل کین حدیث زندہ باد. نعرے لگنے شروع ہو گئے. میں نے چٹ لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد، تو کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ مجتہد تھن کو کہتے ہیں؟ یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ مجتہد بحث کے تھن کو کہتے ہیں، یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد. اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں، لہو الحدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد. اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مجتہد کا معنی بحث کا تھن ہوتا ہے؟ کہاں سے دکھائے بجائے؟ پھر میں نے تقریر کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسے چھین لی ہے، یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف لیکن مثال ہمارے مطابق ہے خلاف نہیں. یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے یا 50-50 ہے، آدھا پیچھے اور آدھا تھن میں پیدا ہو؟ کیا خیال ہے؟ ایک قطرہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ تھن صرف پچھلے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا، پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا. اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مخالف ہوئی؟ تو کتنے تھن ہوتے ہیں بحث کے؟ ایک سے دہی نکلتی ہے، ایک سے لسی جی. نہ تھن چار ہے، چیزیں کتنی نکلتی ہیں؟ ایک ہی. تو جیسے تھن چار ہے اور چیز ایک ہی ہے دودھ، امام چار ہے مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. امام اگرچہ چار ہے اور مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے، بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیے، ایک ہنفیوں کو دے دیا، شافیوں کو، مارکیوں کو، کھمبڑیوں کو، آپ نے دودھ کہاں سے نکالا؟ تو پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے. نہیں کہتے سارا دودھ ہم نے نکال لیا، وہ کس کہاں سے نکالا؟ اب جو ہمارے آدمی تھانے ہم تو ہی چھوڑتے، نہ شافی نہ مالکی نہ ہمبلی، تو کوئی پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے جی. آپ اپنی بھینس دیکھ رہے ہیں، کسی غیر مقلد کی بھینس بن رہے ہیں، شاید کوئی پانچواں سوراخ کیا ہوا ہو. اب روپڑی صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ ایسے، وہ تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں، ایک تھن ہنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، ایک ماریوں کو، ہمبریوں کو، کہتا میں کیا کروں؟ اس نے پھر پیچھے برتن رکھ دیا، لا باس اب بول ما یو کا لو لہم ہو. بیٹا ہماری قسمت میں تو یہی رہ گیا ہے، دودھ تو وہ لے گئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے. فتاوی ستاریہ اور ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، بوقت ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے. اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے، علاج کے طور پر جائز ہے. مثلا ہنفی بیمار ہوگا تو مجون فلاسفہ کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہوگا تو گائے کا گوبر کھائے گا، کیونکہ بیماری میں عذر ہے نا. ہنفی بیمار ہو گیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہو گیا تو بکری کی ننگنیاں چبائے گا، کیونکہ وقت ضرور ان کا کھانا پینا جائز ہے. تو روپڑی صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاب دے کے خوش ہو گئے، اب احسان لے ظہیر آ گیا، یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلد لے گئے اور پیشاب روپڑی صاحب لے گئے، ہم کیا کریں؟ اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا. تو دیکھا یوں نیچے بحث کی طرف، کتنے تھن ہوتے ہیں؟ چار. مشرک ہے کہتے ہیں، یہ بحث مشرک ہے نا، چار تھن ہے. تو سامنے بھینسا کھڑا تھا موحد،
کہ جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بل اتفاق پاک ہے. البتہ کھانے میں دو کول ہیں. تو اب وہاں وہ محد کے پاس چلا گیا, وہاں سے پیالی پار لی اس نے. تو فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے, البتہ کھانے میں دو کول ہیں. ایک کول میں کھانا جائز ہے. تو یاد رکھیں, حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے ہم اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں. اگلی بات کہ وہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسٹ بنا کے, یہ ان کا کام ہے, ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں. وہ نمک مرچ ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں, تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے, ہمیں اس میں کوئی دخل. ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں گے جتنا ہے, اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلفیاں بنا لیں یا کسٹ جما لیں, شکر ملا لیں یا نمک مرچ ملا لیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اب جب کچھ نہیں نا بیچاروں کو آتا, تو فقہ کے مسائل پر اعتراض کرنے شروع کر. تو ایک اس میں تو ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں کہ بھئی یہ بتاؤ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف ہیں یا کچھ زائد وضاحت ہے بات کی. تو وہ کہتے ہیں خلاف ہے کہ اچھا مسئلہ لکھ دو, اور مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دو کہ ہم نے مکمل مسئلہ لکھا ہے, کوئی خیانت نہیں کی, اور اس کے نیچے اس مسئلے کے خلاف ایک آیت یا حدیث لکھ دو, پھر ہم تحقیق کریں گے, جان بس ختم ہو جائیں گے. کوئی آیت حدیث تو آتی نہیں بیچارے. آپ وہ اعتراض کرتے ہیں, آپ جلدی سے بات ہیں چلو آسن لو کہ جی یہ فقہ میں لکھا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. بھی دعویٰ ان کا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, تو ان سے پہلے لکھوا لاؤ نا. جب بھی اعتراض کرے فقہ پر طریقہ یہی رکھنا ہے کہ اچھا جی یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے یہ پورا آپ نے بیان کیا, لکھ دیں ذرا کتاب کا نام, اصل عربی عبارت لکھ دیں, اور اس کے بعد لکھ دے کہ میں نے پورا مکمل مسئلہ بیان کیا ہے, کوئی خیانت نہیں کی, اور اس کے بعد نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دیں جس کے خلاف یہ مسئلہ ہو, اور ہم تحقیق کریں گے. بس اتنا آپ شروع کریں گے, پھر آگے چلتے نہیں, آپ خود پیچھے لگ جائیں. جی ہاں جی وہ مسئلہ آپ بتا رہے تھے نا, وہ ذرا لکھ دیں ہمیں, اور ساتھ ایک آیت اور حدیث بھی لکھ دیں اس کے خلاف, ہم تحقیق کریں گے. ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے, صبح بڑے بڑے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں. انہوں نے بالکل قادیانیوں والا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں دو ڈاکٹر ان کے ساتھ مل گئے, کوئی وکیل ہے دو وکیل غیر مغلد ان کے ساتھ سیر میں شامل ہو گئے, باتیں چیتیں ہوتی رہی, چائے پلائی, اس کے بعد ایک رسالہ دے دیا, کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں ڈال دیا. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور 8 سال میں 6 غیر مقلد بنائے. اب وہ جن مسجدوں کے نمازی تھے ان مسجدوں میں انہوں نے شور مچا دیا, تمہاری نماز غلط ہے. وہ لوگ میرے پاس آئے کہ جی کچھ طالب علم دیں وہاں جائے. میں نے کہا کہ یہ طالب علم تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اب وہاں جائے وہاں ان کے ساتھ بھی ایسی حرکت ہو جائے کہ ان کو نقصان دے تو ذمہ دار کون ہوگا. آپ کے یہاں کوئی مسجد میں لڑکے نہیں ہیں, مجھے آپ اپنے دے نا 2-4 لڑکے, میں ٹرین کر دیتا ہوں, صرف 1 گھنٹے کے لیے آ جا کرے میرے پاس. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہی آصف شاہ صاحب ان کی مسجد ہے, اس کو میں نے بلایا, ان کا اپنی مسجد سے 4-5 ساتھی لے کر گراؤنڈ میں جانا ہے. طریقہ کیا رکھنا ہے, یہ جو میں واقعات سنا, اور اس لیے نہیں کہ آپ سن کر پھر وہیں پھینک کے چلے جائیں,
جار کی اچھی طرح. یہ اصل میں واضح ہے تو کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں نے کہا وہ چار پانچ چلے جاؤ اور گراؤنڈ میں بیٹھ کر حدیث اور اہل حدیث کتاب پڑھنی شروع کر دے اور باقی سننا شروع کر دے. جو کوئی قریب آئے آؤ بھی نبی پاک کی حدیث سن لو اور حدیثیں پڑھتے جاؤ رفائی جان نہ کرنے کی. اب غیر مقلد سب کچھ سن سکتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن سکتا. ان کو تو آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ حدیثیں پسند آ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ آئیں گے شور مچائیں گے. تو آپ نے نہیں بند کرنی کتاب, پڑھتے رہیں. دو تین لڑکی اور ہو ساتھی کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے. امام بخاری کتنا ادب کرتے تھے, پہلے غسل کرتے تھے دو نفر پڑھتے تھے. امام مالک کتنا ادب کرتے تھے, کتنے ڈنک لگی اور وہ ہلے تک نہیں, اور تم شور مچا رہے ہو. بیٹھ جاؤ سن لو, اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر بھئی دوسروں کو سننے دو, شور نہ مچاؤ, دوسروں کو سننے دو. اتنی بات ہے. تو ان کا نام بھی نہیں لینا, حدیث سناتے جاؤ. اب وہی بات ہوئی کہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی. وہاں حدیثیں وہ غیر مقلد جو آئے اور شور مچانے لگے. انہوں نے کہا بھی عجیب بات ہے, اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا کوئی ادب دل میں نہیں ہے. خود سنو, اگر نہیں سننا تو چلو لوگوں کو سننے دو. اور جیسے میں اب دو تو ان کو سمجھا رہے ہیں اور دو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے. اب دو نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کہ جی بات کیا ہونی ہے. اللہ کے نبی پاک کی حدیث سنا رہے ہیں مولوی صاحب, اور اہل حدیث ساری ناراض ہو گئے حدیث سن کے. اہل حدیث ساری حدیث سن کے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو ان کو اہل حدیث سمجھتے تو منکر حدیث ہیں. تو جیسے ابو جہل ناراض ہوتا ہے نا حدیث سن کے, یہ بھی ناراض ہو رہے ہیں حدیث سن کے. دیکھو نا اس سے ایک ذہن بنتا ہے, جو کہیں یار حدیث سن کے ناراض ہو رہے ہیں. ہاں آپ ان کو کہیں سنیں, ہمارے ملک ہنفیوں سے بھرے ہوئے ہیں.